محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صدق الله العلي العظيم. بل كتب بيت محمد وعلى محمد. حضرت سورہ ابراہیم کی تیسری آیت میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان کے ساتھ. یعنی خدا عالم جب کسی میسج کو کنوے کرنا چاہتا ہے، کسی اہم پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن اور روح کی نشوونما کرے، تربیت کرے، ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے، اجاگر کرے، تاکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تیار ہو سکے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس رسول کو جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، ہم اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجتے ہیں. بس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی ہدایت اور ارشاد اور رہنمائی چاہتا ہے، تو ایک یہ کہ جو نمائندہ بھیجا جا رہا ہے اور جو میتھڈ استعمال کیا جا رہا ہے، جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، جو وے آف ٹیچنگ یوز کی جا رہی ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اور یہی چیز ہمیں دور حاضر میں سوشل میڈیا کے کردار کی جانب توجہ دلاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اس دور میں کہ جب ہر آنے والا دن ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نئی ریسرچ، ایک نئی تحقیق کے ساتھ آگے آ رہا ہے اور نت نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، لیکن جو چیز ہمارے مد نظر رہنی چاہیے وہ کچھ فنڈامنٹلز ہیں، کچھ بنیادیں ہیں، کچھ خطوط اصلی ہیں، کچھ ایسی یوں کہوں گے اصول اور قواعد ہیں کہ جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس سورہ ابراہیم کی تیسری آیت میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کی ٹیچنگ کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہم جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں وہ میتھڈ بہت انتہائی یوں کہوں کہ قابل ذکر ہونا چاہیے. وہ میتھڈ کیا ہے، وے آف ٹیچنگ کیا ہے، وہ اس قوم کی زبان ہے، تاکہ وہ قوم اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی اقدار اور رسومات کے ذیل میں اس مفہوم کو اخذ کر سکے. یہی رسول جو ایک قوم میں بھیجا گیا ہے، ایک اور قوم کو فرض کیجیے جس کی ثقافت جدا ہے، جس کا کلچر جدا ہے، جس کی آب و ہوا جدا ہے، جس کی جغرافیائی سرحدیں جدا ہیں، وہاں جو رسول بھیجا جائے گا وہ کسی اور انداز سے، کسی اور وے آف ٹیچنگ کے ساتھ بھیجا جائے گا. ان دو خطوں میں، ایک خطہ ہے، ایک ایریا ہے اور ایک بی ایریا، دونوں میں رسول آئے ہیں. مثال کے طور پر ایک گرم اے ایریا جو ہے وہ گرم ہے، بی ایریا وہ ٹھنڈا ہے، تو اے اور بی جو آب و ہوا رکھتے ہیں، جو ان کی جغرافیائی صورتحال ہے، ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس قوم کی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ دونوں رسول آئیں گے اور دو الگ الگ میتھڈ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اے علاقہ، اے ایریا، ایریا نمبر ون جو ہے جو گرم علاقہ ہے، وہاں پر آنے والا کوئی ایسا کام کرے کہ جو وہاں کے لوگوں کو بہت ہی عجیب لگے، مضحکہ لگے، یا بی ایریا میں آنے والا، سیکنڈ ایریا میں آنے والا، علاقے میں آنے والا اللہ کا رسول کوئی اور حکم دے. مثلا جو ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں کہے کہ آپ گرم کپڑے پہنے، جا ठीक है ना, और जो गर्म इलाका है वहाँ के आप ठंडे कपड़े पहने, खुद भी तो समझ में आता है, लेकिन जावजा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पर सर्दी है वहाँ कहा जाए कि आप हल्के कपड़े पहने हो, जहाँ गर्म इलाका है वहाँ ये कहा जाए कि जनाब आप मतलब गर्म कपड़े पहने, ये नहीं हो सकता। बस मतलब वे ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत अहमियत रखती है कि किस तरीके से जो है उसको टीच किया जाए, ताकि मकसद क्या है अल्लाह ताला का, वो मकसद ये है कि जो कौम है, जो लोग हैं, जो जहन है, जो रूह है, जो स्किल्स हैं, जो सलाहियतें हैं छुपी हुई हैं, उनको परवान चढ़ाया जाए। दो किस्म की सलाहियतें होती हैं जिनको हमारी थोड़ी सी मजहबी और मंतकी ज़बान में बिलकुवा बिलफेल कहा जाता है। बिलकुवा यानी वो सलाहियतें कि जो आपके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन उनको एक्सपोज होने का, उनको ज़हूर पाने का मौका नहीं मिलता, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल यानी वो मख्फी तवानाई, वो मख्फी सलाहियतें जो आप में होती है। मसलन आप में से हर एक में ये सलाहियत है कि मसलन वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए। बिलकुवा सलाहियत मौजूद, पोटेंशियल मौजूद है। आप में से हर एक मसलन वजीर आजम बन सकता है, आप में से हर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सकता है। मसलन कौन इसको बिलफेल अंजाम देगा, यानी कौन इसको बुरूज और एक्सपोज की मंजिल पे लेके आएगा, जो एक प्रोसेस से गुजरेगा, जो एक मेथड से गुजरेगा, जो एक साइकिल से गुजर के आएगा कि हाँ जो मुझ में सलाहियत थी मैंने उसे पॉलिश किया, परवान चढ़ाया, अब मैं मसलन फला ओहदे पे फाइज हूँ। यानी वो चीज़ जो आप में मख्फी थी, छुपी थी, पोटेंशियल थी, वो तवानाई एक प्रोसेस के बाद जो है क्या फेल के मरहले पर, यानी एक्शन के मरहले पर, एग्जिस्ट होने के मरहले पर सामने आती है। तो उसी तरह जिस तरह हम एक बच्चे को जो इब्तदाई सालों में होता है उसे जिमनास्टिक्स सिखाने के लिए ख़ास तरबियत देते हैं, ताकि इसके जिस्म की लचक ज़्यादा हो सके, मिसाल के तौर पर, ताकि ये बेहतरीन जिमनास्टिक बन सके। अगर कोई लंबे कद का है तो उसके लिए मसलन एथलीट होने के मौके फराहम किए जाएँ, तो मुमकिन है वो वॉलीबॉल या एथलीट बनने के मिसाल के तौर पर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपनी उस बड़े कद की सलाहियत को किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो जब एक इंसान के लिए, एक गिरोह के लिए, एक कौम के लिए कुछ सलाहियतें होती हैं जो बिलकुवा व बिलफेल होती हैं, उसी तरीके से इंसानों की कुछ और रूहानी सलाहियतें हैं कि जो बिलकुवा मौजूद हैं, कि जिसको खुदा तआला फरमाता है फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, यह फरमाया इन्ना हदैनहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने पोटेंशियल रख दी है। यह फरमाया फितरत अल्लाह अल्लती फतरन नास अलैहा ला तब्दील लखल्क अल्लाह, ये फितरत इलाही चेंज नहीं होने वाली जमाने से, मकान से, जमान से, टाइम से, आबो हवा से, एटमोसफियर से तब्दील नहीं होने वाली है। ये खुदा की फितरत में तब्दील मुमकिन नहीं है। बस अंबिया अलैहिस्सलाम जो काम करना चाहते हैं वो हमारी सलाहियतों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो उस कौम की ज़बान में बात करें। ये बहुत अहम नुक्ता है। इसलिए आप देखिए कुरान करीम की बहुत सारी यूँ कहूँ के आयात हम इस तरह हमारी तवज्जो को मबज़ूल कराते हैं कि अंबिया अपने ज़माने में अपने मुआशरे के हॉट इश्यूज को दर हकीकत एड्रेस करते हुए नजर आते हैं। हॉट इश्यूज या वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उनके माशरे में राय थी और बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा था। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुर्दों को जिंदा करना और बीमारों को शफा देना, रसूल अकरम के ज़माने में मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और बलागत और सुखन और गुफ्तगू और डायलॉग पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही थी। यानी जो हॉट इशू थे उस ज़माने के उनको एड्रेस करते, यानी उस ज़माने का जो सबसे बड़ा मसाला था उसके साथ साथ उसके मद मुकाबिल एक ऐसा मोजज़ा मेरिकल लेकर आते हैं कि जो दर हकीकत उस ज़माने के लोगों को मुतवज्जे कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में जो जादू था उसके मुकाबले में خداوند تعالیٰ کا معجزہ لے کے آتا ہے. یہ تین مثالیں میں نے دی ہیں, اور بھی مثالیں قرآن کریم میں جب آپ جائیں گے تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ انبیاء جو معجزے لے کے آئے ہیں, یہ در حقیقت اپنے کلچر جہاں پر وہ مبعوث کیے گئے بھیجے گئے ہیں, اس زمانے کی لینگویج کے حساب سے, اس زمانے کے میتھڈ کے حساب سے, اس زمانے کے وے آف کمیونیکیشن کے حساب سے, یعنی وہ طریقہ ارتباط, وہ طریقہ ارتباطات, وہ طریقہ جو کمیونیکیشن کا تعلقات استوار کرنے کا ہوتا ہے, اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس اپنے دیے ہوئے الہی معجزے کے ذریعے سے ان کے اذہان کو منتقل کرتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب دونوں ٹیمیں سامنے آتی ہیں, دونوں گروہ سامنے آتے ہیں, اور فرعون کی اسٹیبلشمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر موسیٰ جیت گئے تو ہماری چودراہت, ہماری وڈیر شاہی, ہماری ملوکیت, ہماری بادشاہت, یہ سب ختم ہو جائے گی. لہذا کہاں کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے درحال یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بڑے جادوگر تھے, جتنے بڑے یوں کہوں کہ شعبد آباد سے جتنے صاحبان علم تھے اس زمانے کے, جن کو جو جو اسکلز آتی تھی وہ اپنی اسکلز لے کر جو ہے وہ میدان میں آ گئے. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہ تنہا یا اپنے بھائی کے ساتھ میدان میں آ گئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم پہلے اپنا جو کام کرنا ہے کرو, تو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو گروہ تھا اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے مثال کے طور پر رسیوں کو سانپ بنایا اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگے. اب جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ دہشت کے شکار ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے فرمان سے اپنے عصا کو زمین میں پھینکتے ہیں اور وہ عصا جو ہے آن واحد میں ازہ بن جاتا ہے اور وہ تمام سانپوں کو نگل لیتا ہے. اب جو لوگ ان اسکلز کو, ان صلاحیتوں کو لے کر آئے تھے ایک فن, ایک آرٹ اور ایک اسکل کے طور پر کہ ہم مثلا غالبون ہیں, ہم غالب رہنے والے ہیں, اور اگر ہم غالب ہو جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے, فتمن ہو جائیں گے, تو کہا تم لمن المقربین, تم میرے قریب ترین افراد میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اگر صلاحیتوں کو صلاحیتوں سے دبا دیا جائے تو پھر وہاں پر کیا ہے کہ ان کو قریب تر کر لیا جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مزاج ہے جو آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے کہ مختلف افراد کو, گروہوں کو لڑانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, پھر بعد میں انہیں کو استعمال کر کے اپنے مقرب اور چاہنے والے اور پسندیدہ افراد میں شامل کر لیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو نگل لیا, سمجھ گئے کہ جو ہمارا علم ہے, جو ہمارا جادو ہے, جو ہمارا سحر ہے, جو کچھ بھی ہم نے میجک کیا ہے, یہ صرف ایک فن کی حد تک ہے, ایک ٹرک ہے, ایک یوں کہوں کہ تاش کا پتا ہے جو ہم نے پھینکا تھا, ہو گیا نہیں ہو رہی ہوا. چونکہ سامنے اب تک بیوقوف قوم تھی, جاہل قوم تھی, لا علم قوم تھی, لہذا وہ ان شعبدہ بازوں سے, ان ساحروں سے, ان جادوگروں کے ان حرکتوں سے در حقیقت مرعوب ہو جاتی تھی. لیکن اب سامنے جو ہے ایک اور اسکل موجود ہے, اور وہ ایک عام انسانی اسکل نہیں ہے, انسانی اختراع نہیں ہے, انسانی تخلیق نہیں ہے. ہاں, انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, وہ جو خدا کا نمائندہ ہے, یہ خدائی طاقت ہے, یہ خدائی فن ہے, یہ خدائی معجزہ اور نور ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے, کہا کہ آمنا, ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یعنی اس زمانے کی جو لینگویج تھی, اس زمانے کا جو ہر ایشو تھا, اس زمانے کا جو سب سے بڑا یوں کہوں کہ شعبدہ بازی تھی, اس کو مات کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس نبی کو اس زمانے کی لینگویج کے ساتھ بھیجائی. یہی آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ ملاحظہ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر رسول اللہ معجزہ لے کر آتے ہیں, قرآن جیسا معجزہ, زندہ معجزہ, جو ایک سال اور دو سال اور دس سال اور دو سو سال نہیں, تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے تحدی ہے. تحدی کے لیے چیلنج ہے کہ تم دس سورتیں لے آؤ, دس آیتیں لے آؤ, ایک سورہ لے آؤ, کچھ تو لے آؤ اس کے مد مقابل. لہذا یعنی اس زمانے میں سخنوری بہت عام تھی, شعرا کا کلام خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا, بڑے بڑے شعرا کے قصیدے جن کا جواب نہیں کوئی لا سکتا تھا چھوٹے شاعر, وہ در حقیقت ان کے سامنے چپ ہو جاتے تھے اور ان کے بڑے بڑے قصیدے خانہ کعبہ پہ لٹکائے جاتے تھے. لہٰذا خداوند عالم نے اسی قرآن کی آیت کے ذریعے سے, اسی میتھڈ اور اسی لینگویج کے ذریعے سے ان کو مات کیا. یہ جو کچھ بھی میں نے سنہری بیان کیا یہ درس بتا رہا ہے کہ الا بلسان قوم میں, یعنی ہر قوم کی ایک لینگویج ہے, ہر قوم کی ایک زبان ہے, اس زبان کو استعمال کیا جائے. توجہ رکھے گا. اچھا زبان کے مراتب ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ زبان جس طرح قومیں پروان چڑھتی ہیں, جس طرح مزاج پروان چڑھتے ہیں, جس طرح ریت اور روایت اور اقدار پروان چڑھتی ہیں, اسی طرح قومیں بھی پروان چڑھتی ہیں, زبانیں بھی پروان چڑھتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ خالص اردو کا زمانہ تھا, ایک وقت آتا ہے کہ اردو مٹتی چلی جا رہی ہے اور اب انگریزی کے الفاظ اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور خطبہ بھی جو ہے وہ معمولاً لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انگریزی کے الفاظ یا اپنی علمی جھڑنے کے لیے کہ مولوی صاحب کو کچھ آتا ہے, یا لوگوں کی ذہنی سطح کو قریب کرنے کے لیے کہ بھائی میں خالص اردو گفتگو کروں تو سمجھ میں نہیں آئے گی, پر جس وجہ سے بھی وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی تقریر میں جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ شامل کریں. ایک وقت آیا کہ اب اردو رسم الخط مٹتا چلا جا رہا ہے, لوگ اردو لکھنا بھول گئے, یہ فیز بھی آ رہا ہے, اور اب رومن انگلش میں جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ لوگ نوحے پڑھ رہے ہیں, کلام لکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں. نوجوان نسل اب اردو لکھنا بھول گئی ہے اور وہ رومن انگلش میں جو ہے وہ مثال کے طور پر خط لکھ رہی ہے. تو یہ مزاج ہوتا ہے. رسول اللہ بھی جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو فوراً سے آپ معجزہ لے کر نہیں آئے, معجزہ اپنی مرضی سے بعض اوقات نبی لے کر آتا ہے, بعض اوقات لوگ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ایک معجزہ لے کر آئیے تاکہ یہ سند بنے, اتھارٹی بنے, دلیل بن جائے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور آپ کا پیغام الہی سماوی نورانی اور آسمانی پیغام ہے. لہذا رسول اللہ جب تحریک شروع کرتے ہیں تو اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر گریجولی 23 سالوں میں قرآن اترتا رہا, یہ تحدی یہ چیلنج تمام لوگوں کے لیے تھا اور آہستہ آہستہ لوگ مات ہوتے رہے, یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈالو, یہ محمد جو قرآن پڑھتا ہے یہ ہمارے مرد اور عورت یعنی بیوی اور میاں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. تو بہت سے لوگ چھپ چھپ کر آتے تھے اور سنتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ دو مشرک دو کافر چھپ کر آئے, ایک پہلے سے موجود تھا, دوسرا جو ہے وہ بعد میں آیا. ان کا تم کیا سننے آئے ہو؟ ان کا میں سننا ہے کہ محمد کیا پڑھتا ہے, محمد کے پاس کون سا جادو ہے, محمد کیسا کاہن ہے کہ جو در حقیقت یہ ایک ایسی عربی پڑھتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی, بظاہر یہی الف بے تے سے جیم سے ملے ہوئے حروف تہجی ہیں جن سے یہ عبارتیں پڑھتا ہے, لیکن اس میں کیا خاص بات ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے, موڑ لیتا ہے, مولڈ کر لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں, جدائیاں ہو جاتی ہیں, اس کی طرف ہو جاتے ہیں. اس حد تک لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے, اور بہت سارے اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ صرف قرآن سننے کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام لے آئے. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد. تو بس یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک کامن فیکٹر ہے, وہ ہے لینگویج, توجہ رکھیے گا, وہ ہے زبان, وہ ہے میتھڈ, وہ ہے وے آف ٹیچنگ جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی طرف بولو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. تین طریقوں سے دعوت دو, انوائٹ کرو, ادعو دعوت دو. نبی ہوگا وہ اپنے زمانے میں جتنے فیض اس کی قوم کے ہیں اس فیض کو سامنے رکھتے ہوئے, اس مزاج عمومی کو معاشرے کے عام مزاج کو سامنے رکھتے وہ دعوت دے گا. او دو دعوت دو, بلاؤ, ارشاد کرو, نصیحت کرو, الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی ہدایت کی طرف, نور کی طرف, نجات کی طرف, سعادت کی طرف, بدبختی سے بچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, شقاوت سے بچنے کے لیے, جہنمی ہونے سے بچنے کے لیے دعوت دو بالحکمہ. پہلی چیز کیا ہے؟ عقل مندی کی باتوں کے ذریعے سے. دوسری کیا ہے؟ والموعظت الحسنہ. دوسری چیز کیا ہے؟ عقل مندی کی باتوں کے ذریعے سے اور واضح و نصیحت کے ذریعے سے. کہا کہ تین کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، یا اخلاقی نصیحتیں، پیار، محبت کے جذبات والی باتیں سن کر لوگ تمہاری طرف آئیں گے، یا عقلی، سائنسی، میتھمیٹیکلی، جیومیٹریکل طریقے سے مثال کے طور بہت سی ایکویشن کو سالو کریں گے لوگوں کو بلاؤں گے. اور تیسرا کیا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جن میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ریپلشن ہوگی، ریپلشن ہوگی یعنی دفع کرنے والے ہوں گے، دور کرنے والے ہوں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دو مقناطیس کو جب قریب لایا جاتا ہے، جب ان کے پول قریب آنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو ریپلجن کرتے ہیں، یعنی ریپلجن ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، مل نہیں جاتے. کچھ لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے، تو کہا ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک میتھڈ ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن. ہاں ان کو دور کرو لیکن ایک احسن بہتر طریقے سے. بلکہ درود دیجیے محمد و آل محمد کا. اب یہاں پہ میں ایک اور مثال دوں گا کہ کس طریقے سے. اب ایک دیوار کو فرض کیجئے، ایک دیوار ہے جہاں پہ آپ سے کہا جائے کہ آپ مثلا یہاں کے اپنی پروڈکٹس کے اشتہارات کو یہاں لگائیں، آپ کی جو مصنوعات ہیں، آپ کی جو اختراعات ہیں، آپ کی جو کاوشیں ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیے اور اپنے اشتہارات کو یہاں لگائیے. خوب، اور ایک کمپنی آئے گی، ایک گروہ آئے گا، ایک انجمن آئے گی، ایک انسٹیٹیوشن آئے گا، وہ اپنا ادارہ. خوب، اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود اپنے اشتہار کو وہاں نہیں لگائیں گے تو جگہ خالی نہیں رہے گی، کوئی اور آ کر اپنے منفی انداز سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، جال سازی سے اپنی پروڈکٹس کو، اپنی مصنوعات کو بیچنا شروع کر، جگہ خالی نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں بہت سے جعلساز افراد ایسے ملتے ہیں جو فرصتوں سے استفادہ کرنے والے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے، سوشل یعنی عمومی، میڈیا یعنی ذرائع، یعنی وہ عمومی ذرائع. ذرائع جمع ہے ذریعہ کی، ذریعہ یعنی وسیلہ، یعنی وہ میتھڈ، یعنی وہ وے، یعنی وہ یوں کہوں کہ چینل. اب وہ پھر انگلش کے لفظ آنے پڑ رہے ہیں مجھے، کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو مثلا آگے تک پہنچا سکیں. مثلا میں یہاں سے نارمل انداز سے بولوں، اگر یہ مائک نہ ہو تو میری آواز دور تک نہیں جائے گی. یہ مائک در حقیقت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، چینل ہے، میتھڈ ہے، اس کے ذریعے سے میری آواز دور تک جا رہی ہے. تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر نبی بھی موجود ہو یا نبی کا نمائندہ موجود ہو، لیکن اگر تھوڑی سی بھی اس ذرائع عمومی میں، عمومی ذرائع میں کہ جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کوئی میسج اور پیغام پہنچا سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، تھوڑی سی آپ میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو پھر سامری صفت افراد آ کر اس خلا کو پر کر دیں گے. اور یہی ہوا، حضرت موسیٰ کا نمائندہ موجود، حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا کی بارگاہ میں ہے، توجہ رکھیے گا، خدا کی بارگاہ میں ہے، لیکن کیا ہوا کہ سامری صفت آتے ہیں اور ایک بچڑا بناتے ہیں، وہ بچڑا جو سونے چاندی سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ بچڑا ایک حقیقی آواز کے ساتھ بول رہا تھا. اب یہ تفصیل طلب موضوع ہے کہ وہ جبرائیل کے قدموں کی خاک اٹھا کر یا ان کے گھوڑے کی خاک اٹھا کر اس نے اس میں ڈالی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے کچھ ایسی ٹرکس استعمال کی تھی، کوئی ایسے گر لگائے تھے سائنس کے کہ اس کے منہ میں جب ہوا جاتی تھی تو وہ ہوا ٹکراتی تھی، اس کی فریکوینسی ایسی تھی کہ وہ فریکوینسی جب ٹکراتی تھی تو مثال کے طور پر اس سے ایک آواز نکلتی تھی، بچھڑے کی حقیقی آواز. جس طرح کہ آپ مثلا ٹھٹا چلے جائیے، شاہجہاں مسجد، یہ شاہجہاں کے دور کی بنائی گئی تھی، مغلیہ دور کی. مجھے یاد ہے میں جب نائنتھ کلاس میں تھا یا میٹرک میں تھا، جب ہمارا اسکول ہمیں لے کے گیا تھا، تو 100 گنبد والی شاہجہاں مسجد، اس زمانے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یعنی مؤذن جہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا وہ ان گنبدوں سے آواز 100 ان یوں کہوں کہ گنبدوں میں گھومتی تھی، ٹکراتی تھی، یعنی میتھڈ تھا، یعنی ایک سائنس تھی. ایک یہی سائنس آپ کو احرام مصر میں نظر آئے گی کہ تمام احرام مصر کا جو منو وزنی بوجھ ہے وہ پانچ سلوں پہ قائم ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ خوب اس کے بارے میں تحقیقیں نہیں پتہ چل جائے گی. تو سامری نے وہ ایسے گر اور ٹرکس استعمال کی کہ وہ بچھڑا آواز نکالتا تھا. اور اس نے کہا ہادہ الہکم الہ موسیٰ, یہ تمہارا خدا ہے اور تمہارے موسیٰ کا خدا ہے, تو وہ جو رکھے گا. یعنی اگر نبی کی طرف سے یا نبی کے نمائندے کی طرف سے تھوڑا سا گیپ ملتا ہے, دشمن اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے. سوشل میڈیا در حقیقت وہ لینگویج ہے, وہ طرز تخاطب ہے, وہ وے آف ٹیچنگ ہے کہ جو آپ الہی آسمانی نورانی سماوی تعلیمات کو جو زبان عصمت قرآن سے, زبان عصمت رسول سے, زبان عصمت اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہے, اور ہمیں اسے مزید پیوریفائی کر کے لوگوں کو اسے اپ ڈیٹ کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. یہاں پر سوشل میڈیا کا کردار, یہاں پہ ذرائع عمومی یا عمومی وسیلوں کا کردار سامنے آتا ہے. اور یہاں جو ٹیم بیٹھی ہے یقیناً آپ حضرت سوشل میڈیا سے مربوط ہوں گے کہ بعض اوقات ہنر کا فن کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ مقرر کی ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی چالیس منٹ کی تقریر ایک طرف اور شاعر کے دو مصرع ایک طرف بالکل ایکول ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو بات مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کہی چالیس منٹ آدھے گھنٹے میں, ممکن ہے ایک شاعر اپنے فن اپنے آرٹ اپنی ذہانت اپنی ذکاوت اپنے شعور کی وجہ سے اسی بات کو دو مصروں کے درمیان خوبصورت الفاظ کے ساتھ, خوبصورت قیافے قافیہ اور بہر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ذرائع عمومی ہیں ان کو بہتر سے بہتر باصلاحیت افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مثلا مؤذن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مؤذن خوش لہن خوش آواز ہونا چاہیے. اگر بھونڈی آواز والا, بھدی آواز والا, بھاری آواز والا اور کھانسنے والا کوئی بوڑھا شخص ہو تو سننے کو بڑی کراہت ملے گی. اسی لیے کہ انکرل اصوات, انکرل اصوات گدھے کی آواز کو کہا گیا ہے. گدھا بھی خدا کی مخلوق ہے, توجہ رکھیے گا. یعنی خدا کی مخلوق, اس کی آواز اپنی جگہ بہترین ہے, اس کی اپنی آواز بہترین پرفیکٹ ہے. یہاں جو خدا اند عالم کہہ رہے انکرل اصوات, یہ انسانوں کے مقابلے میں کہہ رہا ہے. یعنی جب ہم اس کی صلاحیتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو کہا کہ دیکھو گدھے کی مانند نہیں ہو جانا. گدھا حالانکہ اپنے فریم میں پرفیکٹ ایک اینیمل اور جانور ہے, توجہ رکھے گا. اتنا بڑا اتنا عظیم جانور ہے, ٹیچنگ دینے والا, تعلیم دینے والا, تربیت کرنے والا, کہ خدا نے کہا ولا تکونوا کالذین, ان لوگوں کی مانند نہیں ہو جانا, یا ان لوگوں کی مانند نہیں ہو جانا کہ جن کو توریت دی گئی. ثم لم يحملوها, انہوں نے توریت کو نہیں اٹھایا, عمل نہیں کیا. کمثل الحمار يحمل اسوارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس میں کتابیں لدی ہوں. وہ گدھے کو علم سے کوئی کام ہے, آپ بجری ڈال دیجئے وہ پہنچا دے گا, کتابیں لاد دیجئے وہ پہنچا دے گا. گدھا اپنے فریم میں, اپنی خلقت میں, اس نظام خلقت میں پرفیکٹ خدا کی مصنوع اور کریشن ہے. لیکن جب ہمارا جب ہم مقایسہ کریں گے, کمپیریزن کریں گے انسان کا گدھے سے, تو کہا جائے گا کہ تمہاری آواز بدتمیز والی آواز نہیں ہونی چاہیے, پھٹی آواز نہیں ہونی چاہیے, بدہیبت آواز نہیں ہونی چاہیے, چیخنے چلانا نہیں ہونا چاہیے تمہاری آواز میں. کیوں؟ کہ چیخنے چلانے والی آواز گدھے کی سی ہے. یعنی وہ گدھا بھی ہماری ٹیچنگ کے لیے ہے, توجہ رکھے گا, ٹیچنگ کے لیے. وہاں پہ کہا کہ جس گدھے پہ کتابیں لدی ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں, تو تم بھی اگر کتابیں لاد لو اور علم سے استفادہ نہ کرو تم بھی اس گدھے کی مانند ہو. یعنی وہ بھی ٹیچنگ کے لیے, اس میں گدھے کا کوئی قصور نہیں ہے. لہذا کہا کہ خوش لہن خوش صدا ہونا چاہیے. یعنی جب وہ اذان دے تو لوگ کہیں کہ خوبصورت آواز ہے. مثلا آپ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پینٹنگ, آپ ایک پینٹنگ کریں گے, ایک ماہر پینٹر اور مصور اور نقاش پانچ منٹ میں ایک ایسی نقاشی اور مصوری کرے گا لوگ اشش کر اٹھیں گے. کیوں؟ اس پر صلاحیت ہے قلم کو گھمانا اور قلم کو اس برش کو رنگ میں ڈبو کر پھینک لینا اس کپڑے پر فن نہیں ہے, بلکہ فن یہ ہے اس برش کو قلم میں ڈال کر کس طریقے سے کس زاویے سے گھمایا جائے, توجہ رکھیے گا. خوش آواز ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان آبادی تھی, اس کے قریب میں ایک عیسائی آبادی تھی, تو وہاں کا عیسائی پادری مولوی کے پاس آیا اور کہا کہ جناب میں عیسائی پادری ہوں اور میں آپ کو تحائف دینا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کا مؤذن ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا مؤذن یہ ہے. کہا میں اس مؤذن سے بڑا خوش ہوں. اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی پھٹیچر آباد والا ہے جی, جیسے وہ سائن سب پھاڑ کے چلتے ہیں نا 14-10 کو, تو یہ تو مئو والی آباد ہے. کہا کہ نہیں جناب میں بہت خوش کو تحائف دینا چاہتا ہوں. اس سے پوچھی وجہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اسلام کی گرویدہ ہو گئی تھی, وہ چاہتی تھی کہ اسلام کو قریب سے اسٹڈی کرے. لیکن جب آواز آئی ہے بدھی بدہیبت اور خوفناک اللہ اکبر اللہ اکبر, اس نے میری بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کے خدا کا نمائندہ خدا کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے. اس نے کہا اتنی بدتمیز طریقے سے بلا رہا ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی, توجہ میں اسلام کی اسٹڈی نہیں کروں. فن کہاں پر کام آتا ہے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ جن کے لیے مشہور ہے کہ آپ مؤذن کربلا ہیں, صحرائے کربلا میں, یعنی بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو. جوان امنگیں, نئی آئیڈیاز, تخلیقی صلاحیتیں, نئی سوچ در حقیقت جوانوں کے پاس ہوتی ہے, لہٰذا اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ان ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ان کلی اصولوں بنیادی قوانین کو سیکھیں اور ان الہی تعلیمات کو, اہل بیت تعلیمات کو, اسلامی انقلاب کو, ولایت فقیہ کے نظریات کو ایک بہتر خوبصورت جامع انداز سے اسکیچ کر کے, ڈیزائن کر کے خوب اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہے سوشل میڈیا. آپ نہیں کریں گے دشمن کرے گا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی بڑھتی جا رہی ہے, جس کا دامن جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے, اب صحیح اور غلط میں پہچان بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کی آواز کو بھی کاپی کیا گیا ہے, کل آپ ہی کی تصویر جو ہے وہ کسی کے ساتھ لے جا کے کھڑی کر دی جائے گی. شاید یہی معنی دجال ہو. دجال کا ایک معنی کیا ہے؟ دجال کا ایک معنی یہی ہے کہ دجل یعنی دھوکہ دینے والا, دجال یعنی بہت زیادہ دھوکہ دینے والا, اتنا زیادہ دھوکہ دینے والا کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو. آج سے کچھ 3-4 سال پہلے جب آغا ہاشمی رفسنجانی کا انتقال ہوا تھا تو ایک ویڈیو منافقین نے ایران سے جاری کی تھی کہ رہبر بیٹھے میں اور ایک پڑھنے والا جس کو مداح کہا جاتا ہے نوا خان, وہ پڑھ رہا ہے اور نیچے جو لوگ ہیں سپاہ کے لوگ اور اعلیٰ افسران وہ ماتم کر رہے ہیں, اور آواز جو حقیقی آواز تھی وہ صادق آہنگران کا نوحہ تھا اس کی تھی. انہوں نے کیا کہ آج سے کئی سال پہلے, یعنی آج سے کہتے تو 6 سال تقریباً ہو شاید, اس زمانے میں انہوں نے اس نوحہ خان کو صادق آہنگران کی جگہ کھڑا کیا, مرج کیا, توجہ رکھے گا, اور ایک انتہائی بے تکا توہین آمیز اشعار پر مبنی ایک نوحہ یا کلام جو بھی آپ اسے کہیں اس کی زبان سے جاری کیا, اور اس میں رہبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس میں نظام کا اور مثال کے طور پر دوسرے لوگوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لوگ ماتم کر رہے ہیں. یعنی جب میں نے دیکھا, شب میں نے اس کی آڈیو نہیں سنی, لیکن مجھے لگا کہ واقعی بالکل یہ صحیح ہے کہ پیچھے رہبر بیٹھے ایک شخص موجود ہے وہ اسی طرح ہاتھ ہلا ہلا کے ماتم کر رہے ہیں اور لوگ ماتم کر رہے ہیں. یعنی آج سے 6-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس زمانے میں دھوکے کی یہ صورتحال تھی, اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ کام آسان کر دیا ہے, اور اب مزید جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی جدت میں اضافہ ہوتا رہے گا, اس کی شارپنیس میں اضافہ ہوتا رہے گا, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں دجال کے معنی کو سمجھنا ہوگا. دجال ایک سسٹم کے طور پہ بھی سمجھنا ہوگا جو آج دجالی نظام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو بس سوشل میڈیا در حقیقت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا اور ان خطوط اور ان اصولوں پر کاربند ہونا ہوگا کہ جہاں پر ہمیں جھوٹ, فریب, دھوکہ اور جعلسازی, لوگوں کی مجبوریوں, لا علمی اور جہالت سے استفادہ نہیں کرنا ہوگا. اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے مثلا ایک پوسٹ چل رہی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے, ہم بھی اسی طرح کی پوسٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں, یا مثلا ہم ایک دروغ اور جھوٹ پر مبنی خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں فلاں تنظیم کے متعلق, فلاں لوگوں کے متعلق, یہ عام ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا مثلا احمد فراز کے وہ اشعار جو کبھی احمد فراز نے زندگی میں نہیں کہیں گے احمد فراز کے نام سے مشہور ہیں, یا مثلا انور مقصود کے بہت سارے جملے جو انور مقصود نے نہیں کہے ہوں گے وہ انور مقصود کے نام سے معذرت کے ساتھ چیپ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یا مثلا علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار نہیں ہوں گے جو کبھی ان کے وہم میں بھی نہیں آئے ہوں گے اور گمان میں بھی نہیں ہوں گے ان کے نام سے, کیونکہ ایک عام فضا چل رہی ہوتی ہے, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے, دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو جذب کیا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے. ہرگز نہیں, یاد رکھے گا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, آج نہیں تو کل اس جھوٹ کو ملے گا. سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے, وہ میدان ہے کہ جہاں پر جھوٹ اور سچ کی پہچان بہت دقت طلب کام ہے. ایک پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے آپ کو نہیں معلوم یہ اے آر وائی کی اصل ویب سائٹ سے یہ اس کو بنایا گیا ہے, اے آر وائی اور فلاں اور فلاں فلاں چینل جناب بریکنگ نیوز آ رہی ہے, اب نہیں معلوم, ایک ویڈیو آ رہی ہے نہیں معلوم, ایک بیان آ رہا نہیں معلوم. یعنی بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے انسان کو کہ سوچے سمجھے کہ واقعا یہ کسی اتھینٹک معتبر قابل اعتماد ادارے انجمن انسٹیٹیوشن یا فرد و شخصی کی طرف سے بھیجے گا کہ عام لوگوں سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی چل رہی ہوتی ہیں اور ہم دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دوں کہ ایک بچہ گم ہو گیا تھا, اسے کہا گیا بھائی آج بھی قریبی تھانے میں جا کے اطلاع دیں یہ بچہ جو ہے گم ہو گیا, یہ اپنے ماں باپ سے مل جائے. وہ بچہ مل گیا, لیکن وہ پوسٹ جو ہیں معاشرے میں پورے پاکستان میں سرکولیٹ ہو رہی ہے. اسے کہا بھائی خدا کے لیے بس کر دو میرا بچہ مجھے مل گیا, لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی یہ صورتحال ہوتی ہے, یہ سوشل میڈیا ہے کہ جہاں پہ اسٹاپ کوئی نہیں ہے, جہاں سے ایک جھوٹ نکل گیا اسی طرح جہاں سے ایک سچ نکل گیا توجہ رکھے گا تو ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوگی مرچ مسالہ, چٹ پٹا پن, بھڑکیلا پن, تھمنیل بنانا ایسا, ایسی ہیڈنگ بنانی ہے کہ لوگ جذب ہو سکے. یہ منفی چیزیں جو ہیں ان سے آپ لوگوں کی لا علمی سے استفادہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جنسیات پہ مبنی جتنی بھی پوسٹیں ہیں, جتنی بھی تصاویر ہیں, جتنی بھی یوں کہوں کہ واحد قسم کے چینل ہیں یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر, وہ تھمنیل سے چل رہے ہوتے ہیں. انہیں ایسا لگ رہا تھا اگر آپ یہ نہیں دیکھو تو قیامت آ جائے گی. جنسی مواد خواہ وہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہو, وہ پتا ہے آپ کو کہ کمزوری اور یہ ساری چیزیں کر کے ایسی تھم نیل بنائیں گے, سیاسی مسئلہ ہو ایسا بنائیں گے, مذہبی مسئلہ ہو بہت ہی چٹ پٹا اور مرچ والا بنائیں گے کہ جناب بس یہ مناظر جیت گیا, یہ مناظر ہار گیا, یہ مناظر کامیاب ہو گیا. لوگوں کی جہالت سے فائدہ مت اٹھائیں, لوگوں کو علم سے نوازے, لوگوں کو اپڈیٹ کریں. آپ کا تھم نیل, آپ کی پوسٹ, آپ کی سوچ, آپ کی اخلاقیات کی عکاسی کرنی چاہیے. جو رہبر نے کہا کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا تو میں سوشل میڈیا کو دیکھتا. سوشل میڈیا تو مراد صرف یہ چند پوسٹیں نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں رہبر بیٹھ کے صرف چند پوسٹیں بناتے اور انسٹاگرام اور فیس بک اور یوٹیوب کی تھم نیل بناتے اور کہتے ہیں؟ نہیں, رہبر اس سے بڑھ کر ایک اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں رہبر نے کہا سوشل میڈیا, سوشل میڈیا نہیں فیس بک, نہیں ٹویٹر, یعنی مثال کے طور پر انسٹاگرام, یعنی ٹک ٹاک, یعنی فلاں 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 جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ تو سب ایک ذرائع ہیں, ایک چینل ہے پہنچانے کا, ایک ذریعہ سڑیاں ہیں, یہ ان کے ذریعے سے آپ ان کو پہنچا رہے ہیں. رہبر در حقیقت اس میسج کو اور لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھنے کی بات کر رہے ہیں. ذہنی سطح لوگوں کی مد نظر رہے, مخاطب شناسی جس کو کہا جاتا ہے. آپ کس سے مخاطب ہیں؟ میں اگر آپ سے حائف علماء کی باتیں کروں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اقول یا اہل الاخوہ فی ہذا الموضوع, عربی میں شروع کر دوں فارسی شروع, آپ کے مولانا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یا بچوں سے جو ہے وہ میں پی ایچ ڈی کی باتیں شروع کر دوں, یا پی ایچ ڈی اسکالرس بیٹھے ہیں میں ان سے جو ہے بچکانا علی بے پے سے سننے کی باتیں شروع کر دوں. نہیں, رہبر کے نزدیک مخاطب شناسی, مخاطب شنتی نے، آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے پوسٹ تیار کر رہے ہیں، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، کہاں سے پورا کیا جائے، یہ سوشل میڈیا نہ یہ کہ چند پوسٹوں کا نام۔ جیسے ہی سوشل میڈیا دینے میں آتا ہے ہم کہتے ہیں ڈرائیور کا سوشل میڈیا لہٰذا ہم بس بیٹھ جاتے ہیں اور فیس بک کی اور مثال کے طور پر تھم نیل بنانا، پوسٹ بنانا، بس یہ کام رہ جاتا ہے۔ اب وہ کہیں سے کچھ بھی آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ ہم بنا بنا کے ڈال رہے تھے، جھوٹ سچ ملا جلا، جی آدھا سچا آدھا پکا، بس دے دن دن فائر ہو رہے ہیں جناب۔ نہیں، رہبر کے نزدیک سوشل میڈیا یعنی معاشرے کی نیاز، معاشرے کی ضرورت اور نیل کو سمجھنا۔ اب یہ کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا، اہل بیت بتائیں گے، قرآن بتائے گا۔ لہذا آپ ایسے افراد سے جڑیں جو معاشرے کی ضرورت آپ کو بتائیں، معاشرے کی ضرورت کیا ہے، پھر اس ضرورت کو ان کے فہم کے مطابق قابل ہضم بنایا جائے۔ ایک نوالا، ایک ابلا ہوا آلو، ایک یوں کہوں کہ کیلے کے گودے کا چھوٹا سا نوالا، ماں جب بچوں کو کھلانا چاہتی ہے تو اس کو میش کرتی ہے، مسلتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بچے کے منہ میں ڈالتی تاکہ بچہ چوسنے کے قابل ہو۔ اب دودھ سے جب اسے بڑی غذا پہ لایا جا رہا ہے تو سر ریک دریا اور اس طرح کی چیزوں پہ، تو اس کو پہلے آشنا کیا جاتا ہے۔ تو مخاطب شناسی یعنی در حقیقت لوگوں کی ضرورت کو سمجھنا، ان کی ضرورت کے مطابق در حقیقت مواد فراہم کرنا، میٹیریل فراہم کرنا، یہ ہے۔ اور صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حق بات سے، سچ طریقے سے، سچ کے چینل سے، آدھا جھوٹ آدھا سچ آدھا کچا آدھا پکا، نہیں یہ نہیں چلنے والا، یاد رکھیے گا۔ ایک پوسٹ آ گئی فلاں کو گرانے کے لیے، ایک جھوٹی پوسٹ تیار کر دی، ایک جھوٹا پوسٹ بنا دیا، ایک جھوٹا بیان بنا، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ سچ، دیانت، صداقت، سچائی، حقیقت، علم، شعور پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور مقصد کیا ہے؟ ادعو علی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ انبیاء نے کبھی بھی اعلیٰ جائز مقصد کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، غلط طریقے سے، غلط انداز سے جو ہے اس کام کو پھیلایا ہو۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دامن افغان جائش میں یہی پہ اکتفا کروں گا۔ صرف آخر میں دو جملے میں رہبر معظم کے اس خط کی جانب آپ کی توجہ کو موصول کرتا چلوں جو آپ نے اس وقت یورپی معاشرے میں صہیونزم کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف، انسانیت کے حق میں کھڑے ان مادیت میں، بظاہر مادیت میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے نام لکھا ہے، یہ در حقیقت اس نے اپنا کام کر دیا، جس میں رہبر معظم نے انتہائی صراحت کے ساتھ ان کی تشویق کی ہے، ان کو سراہا ہے، ان کو شاباش دی ہے کہ آپ ایک ایسے نظام کے مقابلے میں جس نے آپ کو سالوں سلانے کی کوشش کی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی نوجوان شاید جن کے لباس بھی پوری طرح جسم پہ پورے نہیں آ رہے تھے، جو بے پردہ تھے، جو ممکن ہے کہیں کسی اور چھوٹی موٹی برائیوں میں گرفتار ہوں، ایک معاشرے کا ایک عمومی نوجوان ایسا ہی ہوتا، لیکن وہ اس انسانیت کے نام پر، اس قتل کے نام پہ کھڑا ہے کہ جس کو شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین یعنی انسانیت، حسین یعنی ہیومینٹی، حسین یعنی عدل، حسین یعنی انصاف، حسین یعنی ظلم سے نفرت، حسین یعنی مردہ باد ظلم، حسین یعنی زندہ باد اسلام، زندہ باد عدل، زندہ باد انصاف، زندہ باد انسانیت۔ لہذا آج دنیا درحقیقت دوسرے انداز سے امام حسین کے پیغام کو، اور امام حسین کا پیغام الہی، آسمانی، قرآنی، نورانی اور سماوی پیغام ہے، اس کو یاد کر رہی ہے۔ لہذا رہبر کہتے ہیں کہ جو تم نے آج آواز حق بلند کی ہے، یہ آواز در حقیقت یہ تاریخ انتظار کر رہی تھی، تاریخ میں تمہارے اس قیام کو، اس آواز کو، اس احتجاج کو لکھا جائے گا، اور یہ بیداری کا سفر شروع ہو چکا ہے، ریورس گیئر لگ چکا ہے اسرائیل و صہیونی ریاست کے لیے، جو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگا۔ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جانے لگا ہے، فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے باہر، دنیا میں آزاد قومیں نعرہ لگا رہی ہیں کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. اور ایک کلپ میں نے دیکھا فلسطینی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ فری فری پاکستان, نہ فری فری پلسٹائن, پاکستان کو آزاد کرو. واقعا حیف ہے ہمارے ان شراب و کباب و در حقیقت نشے میں ڈوبے حکمرانوں کے لیے جو بدترین فاشزم کی زندہ مثال بنے ہوئے ہیں, جو انسانیت کی ہمدردی کی مہربانی اور احساسات کی زبان کو روک رہے ہیں, جہاں پر پہرے بانٹے جا رہے ہیں, پہرے لگائے جا رہے ہیں, جہاں پر گرفتار کیا جا رہا ہے, جہاں آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, جہاں سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے, لیکن ان کا وقت گنا جا چکا ہے. ان کو بھی اب نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. ان کی چوراہٹ, ان کی وڈیرا شاہی, ان کی افسر شاہی, ان کے مزے اور عیاشیاں اب چند دن کی ہیں انشاءاللہ. پاکستان میں بھی بیداری کا سفر شروع ہوا ہے وہ, اور پوری دنیا میں جو لہر اٹھی نوجوانوں میں, یہ اب روکنے والی نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جو سوشل میڈیا کا کردار ہے کہ ان معصوم بچوں کی روحوں نے عالم فرش اعلیٰ پر, عرش اعلیٰ پر خدا کی بارگاہ میں جو فریاد کی ہوگی, یہ وقت آنا تھا کہ ظلم کو اپنی بساط کے لپٹنے کا انتظار کرنا ہوگا, اور بہت جلد یہ بساط لپیٹی جائے گی اور انسانیت کا بول بالا ہوگا. اور یہ سب مقدمہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا, کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ بیداری اسی طرح قائم اور جاری اور ساری رہے گی. سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. سچ, دیانت, صداقت, سچائی, علم, شعور, تربیت, تعلیم, نور کی طرف, ہدایت کی طرف, رہنمائی کی طرف لوگوں کو بلائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.